الحمد لله جل وعلا صلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وآمنه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المحدثين والمفسرين والفقهاء إلى يوم الجزاء جو حضرات آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام پوری طرح کیجئے کسی صورت میں نمازی کے آگے سے گزرنا اور ان کو آگے بیٹھنا یہ جائز نہیں ہے احتیاط کیجئے اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور عزیز طلباء کرام، گزشتہ مجلس میں ہم نے ایک بہت ہی اہم اسلامی تعلیم کے بارے میں بات کی تھی، اسے کہتے ہیں نیت۔ نیت اتنی ضروری چیز ہے کہ نیت کے بغیر نماز بھی ٹھیک نہیں ہوتی، نیت کے بغیر روزہ بھی بیکار ہے، نیت کے بغیر حج بھی نہیں ہوتا، اور نیت کے بغیر زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نیت کیا چیز ہے جو ہر عمل کے اندر اتنی زیادہ ضروری ہے؟ اس کے بارے میں گزشتہ مجلس میں جو باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، وہ ایک دفعہ میں اپنے سبق کے دہرانے کے لیے دہرا دیتا ہوں، اور وہ بات یہ ہوئی تھی کہ جی جو عمل بھی کیا جا رہا ہو وہ عمل اللہ بزرگ و برتر کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جا رہا ہو، اور عمل کرنے والے کو اس بات کا احساس ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں، اور عمل کرنے والے کو اس بات کا ادراک ہو کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ اگر عمل میں اس کے علاوہ کوئی چیز شامل ہو جائے یا اس کے علاوہ کسی اور مخلوق یا کسی مقصد کو شامل کر لیں تو پھر اس عمل کی نیت درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ایک عجیب واقعہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مسجد نبوی میں صحابہ سے کہا، اب جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا اب جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین بغور دیکھتے رہے، انتظار کرتے رہے کہ کون بندہ آئے، اتنا خوش نصیب بندہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی بشارت دے دی ہے، ہر آدمی کا شوق کہ میں بھی اس کو دیکھوں۔ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی حضرت عمر ابن العاص بھی صحابی ہیں, وہ مسجد میں داخل ہو گئے اور صحابہ کرام نے بڑے رش کی نگاہ سے ان کو دیکھا, بڑے غور سے ان کو دیکھا کہ کیا چیز ہے اس انسان کے اندر, کیا ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی ہے. کہتے ہیں کہ انہی صحابہ میں سے ایک صحابی نے یہ تہیا کر لیا کہ میں ضرور بضرور پتہ کروں گا کہ یہ جو جنت والے صحابی ہیں ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں. طلب تھی اعمال جاننے کی, طریقہ جاننے کی, اخلاق جاننے کی, کیوں کہ ہم بھی ان کی طرح بن جائیں اور ہم بھی جنتی ہو جائیں. اور وہ کسی طریقے سے ان کے مہمان بن گئے. کیا بن گئے؟ مہمان بن گئے. اور مہمان جو ہوتا ہے وہ پھر میزبان کے حوالے ہوتا ہے, صبح سے شام تک, رات سے صبح تک, تمام چیزیں وہ میزبان کی دیکھتا رہتا ہے. اب وہ جو مہمان بنے تو سارا دن غور سے جائزہ لیتے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی. جب رات ہو گئی تو مہمان کی گمان یہ تھا کہ یہ تو بڑے زبردست اللہ کے ولی ہیں اور جنتی ہیں, پتہ نہیں رات میں یہ سوتے ہی نہیں ہوں گے, پوری رات عبادت کرتے ہوں گے. دیکھا کہ کھانا کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد عبادت کرنے کے بجائے لیٹ گئے, سو گئے. میزبان سمجھا کہ ابتدا میں تھوڑی دیر سو گئے, اس کے بعد اٹھ جائیں گے اور پھر لمبی لمبی نماز پڑھیں گے, لمبی لمبی تہجد پڑھیں گے, لمبی لمبی قیام اللیل پڑھیں گے. لیکن وہ صحابی اٹھتے نہیں, لیٹے ہوئے سو رہے. پوری رات گزرنے لگی, آخری کچھ حصہ رہ گیا. اس آخری حصے میں وہ اٹھے اور وضو کیا, طہارت حاصل کی اور نماز کچھ رکعت نفل پڑھ لی. مختصر, کوئی لمبی چوڑی نہیں. فجر کا انتظار فرمایا, اذان ہو گئی, فجر کی سنتیں پڑھنی اور مسجد کی طرف چل پڑے. صحابی حیران جو مہمان ہیں کہ اس آدمی نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا, کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو عام لوگوں سے مختلف ہو. جو اعمال یہ کر رہے ہیں وہ عمل تو میں بھی کر رہا ہوں. اور صحابہ کے تمام اعمال وہ ایک دوسرے سے آگے ہوتے تھے, پیچھے نہیں ہوتے تھے. سب تہجد پڑھتے تھے, سب قیام اللیل پڑھتے تھے, سب اشراق پڑھتے تھے. اولئک الذین اختارہم اللہ لصحبت رسولہ. ملا علی قاری فرماتے ہیں یہ وہ مخلوق تھی جو اللہ تعالی نے اپنے آخری رسول کے لیے تیار کر لی تھی. رات گزر گئی تو کہنے لگے کہ اچھا صبح ہو جائے تو شاید یہ روزہ رکھتے ہوں. دیکھتے دیکھتے کہ روزہ بھی نہیں رکھا اور اپنے کام کسب کے لیے, تجارت کے لیے بازار کی طرف چلے گئے. مہمان اور حیران کہ نہ رات میں کوئی خاص عمل ہے نہ دن میں کوئی خاص عمل ہے. مجبور ہو گئے. دو تین دن کی نگرانی کے بعد ان سے کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ مجھے کوئی حاجت نہیں ہے, میں آپ کا مہمان صرف اس لیے بنا ہوں کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر اس شخص کا عمل کیسا ہے جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری اپنی زبان مبارک سے دے دی. مجھے بتائیے کہ وہ عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے آپ جنتی ہیں اور آپ کو جنت کی خوشخبری ہے. صحابی نے جواب دیا کہ میرے بھائی عمل تو میرا یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اتنی ہی میں نماز پڑھتا ہوں، اتنا ہی میں دعا کرتا ہوں، اپنا ضروریات بھی پوری کرتا ہوں، تجارت بھی کرتا ہوں، بازار بھی جاتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور ہے اور وہ یہ بات ہے کہ میں جو بھی بھلائی نیک کام کرتا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں. کبھی میں نے زندگی میں کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے، کسی مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی سجدہ نہیں کیا. جب بھی کیا ہے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. اب آپ بتائیے کہ نیت اصل تھی نیت، اور جب نیت نہ ہو تو آپ بھی جانتے ہیں کہ منافقین مسجد نبوی میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ میں بیٹھتے تھے اور سنتے تھے، اور ان کو بات سمجھ میں بھی آتی تھی، اس میں وہ اعتراضات بھی کرتے تھے، شرارت بھی کرتے تھے، لیکن کیا اس وعظ و نصیحت، کیا وہ نجات کے لیے کافی ہوئی؟ ہرگز نہیں. تو میرے محترم بھائیوں، یہ وہ اصل سبق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دفعہ دوہرا لیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ ہر عمل کی بنیاد نیت. اگر نیت درست ہو اور ایک مسلمان راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا کے کنارے پہ رکھ دے، اللہ تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کی مغفرت فرما دیں گے. ایمان کا شعبہ ہے. اور علیہ باللہ نیت درست نہ ہو اور پوری رات نوافل پڑھتا رہے اور پورا دن روزہ رکھے، تو پھر نہ وہ عبادت اللہ کے ہاں منظور ہے اور نہ ہی وہ روزہ اللہ کے ہاں منظور ہے. میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، علماء کہتے ہیں عمل دو طریقے سے ہوتا ہے. ہم جو بھی کام کرتے ہیں، ایکشن کرتے ہیں، دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک مقصودی ہے اور ایک مباح ہے. مثال کے طور پہ اذان دینا، اقامت دینا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، یہ سب مقصودی عبادتیں ہیں، یہ اپنی ذات میں خود عبادت ہے. لہذا اس میں تو نیت ہر حالت میں ہونی چاہیے، ورنہ ہر طالب علم پڑھ چکا ہے کہ جس عمل کی ابتدا میں نیت درست نہ ہو، تمام ائمہ اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. لیکن وہ کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں جو مباح ہیں، جو ہم اور آپ دن میں کئی کئی مرتبہ کرتے ہیں اور اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. مثلا بھوک لگتی ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی بھوک لگتی ہے، آپ بھی انسان ہیں، آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، اور ہم سب کھانا کھاتے ہیں. اب یہ جو کھانا کھانا ہے اس کو عبادت بنانا ہے نیت. ایک انسان بڑے بھوک لگی ہے اور جلدی جلدی کھانا کھا لیا، ٹھوس لیا، چبا لیا، دبا لیا، اور نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا، نہ اللہ کو یاد کیا، نہ کوئی نیکی کی طرف توجہ گئی، کھانا تو کھا لیا لیکن اس کھانے نے اس کو صرف دنیاوی لذت دی ہے، اس کھانے نے اس کو آخرت کی تیاری میں کوئی مدد نہیں کی ہے. اور جب آپ کے سامنے لذیذ کھانا آ جائے اور بھوک لگی ہو اور دل میں اللہ رازق اور خالق کا احساس موجود ہو، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ آپ نے مجھ گناہگار کو یہ رزق نصیب کر دیا ہے، اور پھر اس پہ مزید کہ ہمارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تھے تو اس سے قبل شوق سے، شکر سے، عاجزی سے پیش آتے تھے اور اس کھانے کو محبت سے کھاتے تھے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ کوئی کھانا طبیعت کو ناگوار گزرا تو فرماتے تھے مجھے ضرورت نہیں ہے کھانے کی، لیکن اس کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے. یہ نیت اگر ہم کر لیں اور پھر اس کے ساتھ قوت کی نیت، طاقت کی نیت کہ اس کھانے سے جو مجھے قوت اور طاقت مل جائے، اس سے میں پڑھوں، اس سے میں سیکھوں، اس سے میں اچھا کاروبار کروں اس سے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں تو یہ کھانا کھانا عبادت ہے. اور اس سے بھی آگے کچھ ایسے اعمال جیسے میں نے آپ سے گزشتہ مجلس میں بھی عرض کیا تھا نا کہ ایک مسلمان مرد اپنی حلال بیگم کے قریب چلا جائے اس پہ بھی اس کو اجر ہے کیونکہ حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے. اس کو بھی اگر نیت کر لی جائے اللہ رسول کے دین کی حفاظت کی اور ایک انسان کے حقوق کی ادائیگی کی تو پھر وہ بلا کسی شک شبے کے عبادت ہے. عبادت میں جذبات نہیں چلتے, نیت میں جذبات نہیں چلتے, بلکہ اس میں اسلامی تعلیمات اور ایمانی عقیدہ, یہ وہ چیز ہے جو ہر مسلمان کے لیے اپنے کام میں مد نظر رکھنا چاہیے. مثال کے طور پہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک اور صحابی یا غالباً وہی صحابی ہیں, انہی کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ رات میں سوتے نہیں ہیں. پہلے کا واقعہ ہے, نہ رات میں سوتے ہیں نہ دن میں کھاتے ہیں, ہر وقت روزہ ہوتا ہے اور پوری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور پورا دن عبادت میں لگے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا آپ واقعی ایسا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان لنفسک علیک حق وان لاہلک علیک حق وان لزورک علیک حق فاعط کل ذی حق حقہ. تمہارا اپنی نفس کا بھی تم پہ حق ہے, تمہارے اہل کا بھی تم پہ حق ہے, تمہارے مہمانوں کا بھی تم پہ حق ہے, بس ہر حقدار کو اس کا حق دے دو. نفس کا حق کیا ہے؟ پیاس لگی ہے پانی پی لو, بھوک لگی ہے کھانا کھا لو. اہل کا حق, ان کے لیے نان نفقے کا انتظام کرنا ہے, محنت مزدوری تجارت کوشش کر کے پسینہ بہا کے ان کے لیے انتظام کر لیا, یہ حق کی ادائیگی ہے, اس پہ اجر ہے. اور اب وہ حدیث آپ کے نظر ہونی چاہیے, الصادق الصدوق الامین, التاجر الصدوق الامین, وہ تاجر جو سچا ہو امانت دار ہو اللہ تعالی جنت میں انبیاء کے ساتھ اس کو جگہ دے دیں گے. حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آپ کو خط لکھتے ہیں, کوئی دینی مسئلہ پوچھتا ہے, کوئی اپنی نوافل کے بارے میں پوچھتا ہے, کوئی روزوں کے بارے میں پوچھتا ہے, کوئی ذکر و اذکار کے بارے میں پوچھتا ہے, لیکن ایک میں نکما ہوں کہ آپ کو ہمیشہ خط لکھتا ہوں اور خط میں کوئی نہ کوئی تجارتی مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. کاروباری تھے, بازاروں میں ان کی تجارتیں چلتی تھیں اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تھا تو وہ حضرت کو لکھ لیتے تھے. تو ایک طریقے سے انہوں نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا کہ مجھے اس بات پہ شرمندگی ہے کہ چاہیے تو کہ میں نفلے کے بارے میں پوچھوں, روزوں کے بارے میں پوچھوں, لیکن آپ سے میں کبھی سونے کے بارے میں پوچھتا ہوں, کبھی چاندی کے بارے میں پوچھتا ہوں. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو جواب میں لکھا کہ آپ کی تجارت بھی عبادت ہے. کیا فرمایا حضرت نے؟ آپ کی تجارت بھی عبادت ہے. یہ ہے وہ اصل چیز کہ ہم مباح عمل کے اندر بھی اگر نیت اپنی درست کر لیں, خواہ وہ مسجد آنا ہو یا جانا ہو, کتاب پڑھنی ہو یا لکھنی ہو, یا مطلقاً یہاں تک کہ کھانا بھی کھا رہے ہوں, پانی بھی پی رہے ہوں, سواری پہ سواری بھی کر رہے ہوں, تب بھی آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یہ اللہ کے دین کی وجہ سے کر رہا ہوں, اللہ کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں, اعمال کی وجہ سے کر رہا ہوں, تو پھر یہ وہ شخص ہے جس کا ہر عمل عبادت بنتا چلا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھا اور اس بزرگ نے اپنی بیگم سے کہا کہ یہ کھانا فلاں بزرگ کو پہنچانا ہے, دعوت کرنی ہے ان کی, ان کو کھانا دینا ہے تاکہ وہ کھا لیں. اور خود نہیں جا سکتے تھے، معذور تھی، تو اپنے بیگم سے کہنے لگے کہ آپ یہ کھانا ان کو بتا دیجئے، پہنچا دیجئے. بیگم نے کہا کہ راستے میں دریا ہے. ایک واقعہ ہے، علماء نے نقل کیا ہے، سند مجھے معلوم نہیں ہے اس کی، لیکن ہمارے لیے اس میں فائدہ بہت ہے. بیگم نے کہا کہ راستے میں دریا ہے، اور دریا کیسے عبور کروں گی، میرے پاس تو کشتی بھی نہیں ہے، کوئی انتظام بھی نہیں ہے. بزرگ نے کہا کہ جب آپ دریا کے قریب پہنچ جائیں تو دریا سے کہیں کہ آپ کو اس بندے نے سلام کہا ہے جو 40 سال سے اپنی بیگم کے پاس گیا نہیں ہے. کیا، کس بندے نے سلام کہا ہے؟ اس بندے نے سلام کہا ہے جو 40 سال سے اپنی حلال زوجہ کے قریب گیا نہیں ہے. اچھا جی، وہ دریا کے پاس پہنچ گئی اور دریا کو بتا دیا کہ جی آپ کو سلام کہا ہے اس شخص نے جو 40 سال سے اپنی حلال زوجہ کے قریب گیا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ دریا میں راستہ بن گیا اور وہ خاتون چلی گئی، دوسرے بزرگ کی خدمت میں پہنچ گئی، ان کو کھانا پیش کیا، ان سے کہا کہ فلاں بزرگ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کھانا آپ کے لیے بھیجا ہے. انہوں نے دل و جان سے قبول کر لیا اور کھانا کھا لیا. اب یہ خاتون پریشان کہ میں واپس جاؤں تو دریا تو راستے میں موجود ہے، کس طریقے سے اس دریا کو دوبارہ کنٹرول میں لانا ہے، اس کو مسخر کرنا ہے. تو اس بزرگ سے کہنے لگی کہ جی میں ادھر سے آ رہی تھی تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اس کو دریا کو کہو کہ 40 سال سے جو شخص بیگم کے قریب نہیں گیا اس نے سلام کہا ہے. تو دریا رک گیا. اب میں واپس جانا چاہتی ہوں تو آپ بھی مجھے کوئی بات بتا دیجئے تاکہ میں جا کے دریا کو دوبارہ روک سکوں. اس بزرگ نے کہا کہ جب آپ چلے جاؤ تو جا کے دریا سے کہو کہ آپ کو ایسے شخص نے سلام کہا ہے جس نے 40 سال سے کھانا کھایا نہیں ہے. کیا کیا ہے؟ 40 سال سے کھانا نہیں کھایا ہے. عورت حیران و پریشان کہ یہ تو صوفی بڑے جھوٹ بول رہے ہیں، وہ میرا شوہر ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 40 سال سے بیگم کے قریب نہیں گیا، اور یہ دوسرے صوفی صاحب نے ابھی ابھی کھانا کھایا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ دریا سے بولو کہ سلام پیش کرو اور 40 سال سے کھانا نہیں. بہرحال دریا کے پاس پہنچ گئی، وہی عمل دہرایا، دریا رک گیا، وہ گھر پہنچ گئی. گھر پہنچ کے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں نے ماجرا تو دیکھ لیا، پورا قصہ دیکھ لیا، اب مجھے بتاؤ اس میں راز کی بات کیا ہے، اس لیے کہ بظاہر تم بھی جھوٹے ہو اور وہ بھی جھوٹا ہے، تم میرے شوہر ہو اور وہ صوفی صاحب میرے سامنے کھانا کھایا ہے انہوں نے اور کہتے ہیں کہ 40 سال سے کھانا نہیں کھایا ہے. اس کے شوہر نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ ہم دونوں سچے ہیں، ہم میں سے کوئی جھوٹا نہیں ہے، میں 40 سال سے آپ کا شوہر ہوں، لیکن جب کبھی زندگی میں میں نے آپ کی کوئی حقوق کی ادائیگی کی ہے تو میں نے یہ نیت کی ہے کہ اللہ نے مجھے اس حق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اس لیے جو میں تو آپ کے قریب آیا اور جتنی میں نے اپنی لذات اور خواہشات پوری کی وہ بھی عبادت کے زمرے میں آ چکی ہیں، اس لیے کہ میں حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں. اور وہ جو دوسرے بزرگ نے کہا کہ 40 سال سے کھانا نہیں کھایا وہ بھی سچ بول رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ کبھی زندگی میں انہوں نے کوئی لقمہ منہ میں نہیں رکھا، مگر نیت یہ ہوتی تھی کہ اس کھانے کے بعد جو مجھے قوت ملے گی میں عبادت کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں روزہ رکھوں گا، میں جہاد کروں گا، میں قرآن و حدیث پڑھوں گا. تو اب وہ کھانا کھانا نہیں ہے، وہ عبادت ہے. میرے محترم بھائیوں، نیت کا درست ہونا ایک بہت بڑا مقام ہے. بزرگان دین ایک زبردست نسخہ بتاتے ہیں، وہ نسخہ سن لیجئے، اس کے بعد مختصر کرتے ہیں. جب ایک انسان اپنے گھر پہ جائے، اپنے اہل و عیال میں جائے، اپنی فیکٹری میں جائے، اپنے دفتر میں جائے اور بہترین کھانا، بہترین بستر، اعلی سے اعلی ماحول موجود ہو اور آپ کی محبت والی اولادیں آپ کے سامنے چل رہی ہوں تو فوراً سے ان سے لپکنا نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، توقف کرو اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ یا اللہ تیرے احسانات کتنے عظیم ہیں، اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، فلاں اولاد نہ ہوتی تو کیا کر لیتے، گھر نہ ہوتا تو کیا کر لیتے، والدین حیات نہ ہوتے تو کیا کر لیتے، سب کچھ ہوتا لیکن خود گھر سے باہر ہوتے تو کیا کر لیتے. یہ ایک ایک چیز کے اندر سینکڑوں نعمتیں موجود ہیں. حدیث میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ بنی آدم سے کہیں گے کہ آدم کے بیٹے تم پہ بہت احسان میں نے کیے ہیں لیکن تم مانتے نہیں ہو، اور اے آدم کے بیٹے تو جلد باز ہے، اور اے آدم کے بیٹے میں نے تجھے بہت کچھ دیا، تو نے جواب میں کیا کیا ہے، اپنے میری مخلوق پہ کتنے احسان کیے. تو یہ بات سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ جب انسان کوئی عمل کرے، خواہ وہ تعلیم ہو، وہ تعلم ہو، یہاں تک کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کر دی کہ تجارت ہی کیوں نہ ہو، التجار ہم الفجار. ایک حدیث میں دو نمبر تاجر کو کہا گیا یہ فاجر ہے، یہ جہنمی ہے، برے اعمال والا ہے، فاسق ہے، لیکن وہی تاجر جب وہ اللہ و رسول کے احکام کا پابند ہو جائے تو پھر اس تاجر کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں نبیوں کا پڑوسی ہے. یہ فرق ہے نیت کا. اس لیے خاص طور پہ ہمارے جو طلباء کرام ہیں، جو دینی سفر پہ چل رہے ہیں، جو علمی سفر میں چل رہے ہیں، گزشتہ ہفتے ہم نے بات کی تھی کہ امتحانات میں جن طلباء کی افسوسناک پرفارمنس ہے، افسوسناک ان کی تعلیم کا لیول ہے، ان کی خدمت میں دوبارہ سے عرض ہے کہ یہ تمام مقاصد دنیاوی یہ عارضی ہے، اور دنیا کا ہر غم وہ بھی عارضی ہے اور خوشی بھی عارضی ہے. عجیب بات یہ ہے، وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ کے دو کہ جو میرے لیے ہر حالت میں تسلی ہو. تو ایک عاقل نے اس کو لکھ کے دیا پرچی پہ، اور وہ کہا کہ اس کو رکھ لیجئے، اور جب بھی آپ کو حد سے زیادہ غم ہو اس کو پڑھ لیا کریں، یا حد سے زیادہ خوشی ہو تو بھی پڑھ لیا کریں. بعد میں جب لوگوں نے دیکھا تو پرچی میں لکھا ہوا تھا کہ بادشاہ سلامت، یہ وقت گزر جائے گا، آپ بھی گزر جائیں گے اور وقت بھی گزر جائے گا. تو یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، وقت کی قدر، احترام، اور علمی سفر میں قربانیاں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جس کسی نے ہمارے راستے میں مجاہدہ کیا، جس کسی نے ہمارے راستے میں کوشش کی ہو. یہ پورا ایک موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی ایک مجلس اس پہ کریں گے کہ مجاہدہ کیا چیز ہے. قلت طعام، قلت کلام، قلت اختلاط، قلت منام، اس کے کئی موضوعات ہیں، اس کے اس میں سے ایک ایک کو انسان اپنا لے تو انشاءاللہ تعالی زندگی بھی سنور جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی دنیا کے ہر میدان میں سرخرو بھی رہو گے. اور یہی وہ شعور ہے جو پیدا کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے. علماء کرام عجیب بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں بندے کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے مسجد کے، آؤ تو صحیح، ارے تھوڑی دیر کے لیے تو آ جاؤ، آدھے گھنٹے کے لیے آ جاؤ. وہ نہیں آ رہا ہوتا ہے اور بڑی مشکل سے اس کو کھینچ کے لانا پڑتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ دل میں ایمان کی دولت نصیب فرما دیتے ہیں، پھر اس کو تم بعد میں کھینچو باہر سے کہ مت جاؤ مسجد، وہ آپ کو بولے گا کیا ہو گیا ہے. آپ اس کو 1000 روپیہ دے دو کہ چھوڑ، یہ 1000 روپیہ لے لو نماز چھوڑ دو، حاشا وکلہ، 1000 کیا دنیا سامنے رکھ دو. ایک اگر واقعی مومن ہے تو نماز کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ وہ بات سمجھنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ بات آپ کو بھی سمجھ میں اپنے لانی ہوگی کہ نیت، اخلاص العمل، اور ہر کام کے اندر اللہ رضا کی خوشنودی، یہ اگر ہمارا مشعل راہ ہو تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو سہارا بھی دے دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، آپ محسن بن جائیے. محسن کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کرنے والے کو. محسن کون ہے؟ بھلائی کرنے والا. محسن کون ہے؟ احسن کام کرنے والا، یعنی جو کام اس کے ذمے پہ ہے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے ادا کر رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھی بنیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے دوست بنیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے محافظ بنیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے ہدایت دینے والے بن جائیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں اور آپ کہیں کہ آپ پہ وہی نازل ہونا شروع ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. سب سے معزز شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تکالیف و آزمائش آتی تھی, نحن معاشر الانبیاء اشد و بلان, آپ نے فرمایا انبیاء پہ جو آزمائشیں آتی ہیں سب سے شدید ہوتی ہیں. قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, اے پیغمبر آپ پہ جو عظیم ذمہ داری ہم نے ڈالی ہے, یہ ذمہ داری اگر پہاڑ پہ ہم ڈال دیتے تو یہ پہاڑ منکر ہو جاتا, معذرت کر دیتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایک اور مقام پہ فرمایا ہے کہ ہم نے یہ امانت آسمان و زمین پہ پہاڑوں پہ اور تمام مخلوقات پہ پیش کی تھی, فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا, لیکن ان ساری مخلوقات نے معذرت کر لی تھی. انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے, یہ قوت دی ہے, اس لیے آپ اور ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالی اپنے مقام کو جانیں, اپنے مرتبے کو جانیں, اور دنیا میں ہم مہمان ہیں, ہم تو جنت کے مخلوق ہیں, تو مہمان کو چاہیے کہ وہ دنیا میں تمیز سے رہے, سلیقے سے رہے, آداب سے رہے, اور اس دنیا میں جتنے احکام ہیں ان کو پورا کرے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته, ولا هما الا فرجته, ولا حاجة الا قضيتها, يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں, جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, عافیت دیں, جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کر دیں. ہماری مملکت خدا داد پاکستان کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں, جہاں جہاں پہ فتنہ ہے, آفت ہے, مصیبت ہے, مشکلات ہیں, حسد ہے, ناچاکی ہے, دشمنیاں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو ان تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے, معمون رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہم پہ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں, فضل نازل فرمائیں, ہمارے آپ کے رزق میں وسعتیں کر دیں, اور ہمارے اور آپ کے حافظ اور ناصر ہوں جامع عربیہ احسن العلوم اور اس کی شاخیں. اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب کرے ہمارے محلے پہ, ہمارے نمازیوں پہ, ہمارے گھروں پہ, ہماری اولادوں میں, ہماری سواریوں میں, ہماری کوششوں میں. اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیں, برکت ڈال دیں, قبولیت ڈال دیں. جتنے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں. ہمارے طلباء کرام کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو علم دین کی طرف متوجہ کر دیں, ان میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں بہترین قرآن و سنت کا خادم بنا دیں, اور ان میں سے ہر شخص کو اللہ تعالیٰ بہترین مسلمان بننے کی توفیق نصیب کر دیں. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات اللہ تعالیٰ بلند کر دیں, انہوں نے جو فکریں فرمائی ہیں اور جو کوششیں فرمائی ہیں, اور ان کوششوں کے بدلے الحمدللہ آج ایک دینی مرکز قائم ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت جاری و ساری رکھے. مجھ عاجز و فقیر میری والدہ محترمہ, ہمارے گھر والے, خاص طور پہ ہمارے حضرت والد صاحب کی امانتیں احسن محسن اور حسن اور حسنہ بی بی اور ان کے جو تمام کزنز ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. یہ ہماری اگلی نسل ہے, اللہ تعالی ہماری اگلے نسل کو خیر و رجال صالحین بنا دے, اور اللہ تعالی ہماری نسلوں میں پشتوں میں بھی کفر سے, شرک سے, اللہ و رسول کی مخالفت سے اور ہر قسم کے گناہوں سے اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير برحمة.